بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے قدر مؤسف مرکزی انجمن قدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی آخری حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے توبہ کی فضیلت اور رحمت الہی کی وسعت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الزمر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. فقال تبارک و تعالی كما ورد مرتين في سورة النساء، ان اللہ لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. صدق اللہ العظیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. رواه الترمذي رحمه الله. وقال حديث حسن صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اربعین النووی کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے چلے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبد کا، بندے کا مقام جو ہے اللہ کے حوالے سے، وہ بین الخوف والرجا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی رہے، اس کی سزا کا، اس کی پکڑ کا خوف رہے، لیکن اس کی شان غفاری، شان رحیمی سے امید بھی رہے. یہ بھی من جملہ ان چیزوں کے ہے کہ جن میں درمیانی راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے درمیان کتنا باریک فرق ہوتا ہے، جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے محاورتن تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک. ادھر بھی ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے. یہی معاملہ در حقیقت خوف اور رجا کا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو گیا، رجائیت ہی رہ گئی، تب بھی برباد ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے خوف پہ اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی رحیمی، شان رحیمی اور وفاری جو ہے وہ نظر انداز ہو گئی، تب بھی بربادی. اب میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا. یہ سورہ زمر کی بڑی اہم آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظاہر بات ہے، گناہ جو ہے اپنی ذات پر ظلم ہے. اللہ کا اس نے بگڑتا، اپنا ہی مستقبل برباد کرتا ہے انسان، اپنی ہی شخصیت کو کجی کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کا ایک نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے، اس دنیا میں کہ اس کی شخصیت جو ہے صحیح رخ کی بجائے غلط رخ پر پڑ جائے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے زیادتی سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانه هو الغفور الرحیم. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا, اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے, بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا. اس آیت میں گویا کہ کوئی استثنا بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی معافی کی امید دلائی ہے, رجائیت ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقویٰ, خوف, خشیت, اس کی تلقین. یہ تو یوں کہیے کہ اصل میں قرآن مجید پر غالب جو رنگ ہے وہ انذار کا ہے, تخویف کا ہے, خشیت الہی کی طرف دعوت دینے کا ہے. یہ رنگ غالب ہے قرآن, لیکن اس کے ساتھ ہی رجا کا پہلو, امید کا پہلو, اس کو بھی قرآن نے نمایاں کیا ہے. اگرچہ اگر آپ ویسے مقابلہ کریں کتنی مرتبہ وہ آیا کتنی مرتبہ یہ آیا, تو خوف کا غلبہ غالب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے دو اسباب ہیں سمجھ لیجیے, اس لیے کہ اس معاملے میں عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے قرآن پر اور مسلمانوں پر اور اسلام پر, اور بظاہر ان کا اعتراض درست معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اللہ کے خوف پر زیادہ زور ہے, جبکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں اللہ کی محبت کا زیادہ زور ہے. میں نے کہا یہ بات بہت حد تک صحیح, اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر اور خطبات اور مواعظ میں وہ خوف کا رنگ بھی بہت ہے, انذار کا رنگ بھی بہت ہے, لیکن غالب ہے محبت. اسلام میں یہ کیوں ہے, قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب. پہلا سبب تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا, ظاہر بات ہے کہ اگرچہ ابدی کلام ہے اور اس کی تعلیمات ابدی ہیں, لیکن پھر بھی نازل ایک خاص وقت میں ہوا, ایک خاص علاقے میں ہوا ہے, ایک خاص قوم اس کی مخاطب اول تھی, اور اس کی جو کیفیت تھی نہ وہ کسی توحید سے واقف, نہ کسی رسالت سے واقف, نہ کسی شریعت سے واقف, نہ کسی کتاب سے واقف, ہر اعتبار سے امی قوم اور اخلاقی گراوٹ انتہا کو, سیرت کی پستی انتہا کو, تو وہاں ظاہر بات ہے کہ انذار کا رنگ غالب ہونا لازم تھا, تاکہ ہوش میں آئے لوگ, جاگے. وہ بجلی کا کڑکا تھا, یا سو کی حادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا, القاریہ, مل قاریہ, وما ادراک کا مل قاریہ, یہ انداز تھا. الحاقہ, الحاقہ, وما ادراک کا مل حاقہ, یہ اس میں تو اسی لیے قرآن مجید میں نبع العظیم کہا گیا قیامت کے تصور کو, اما يتسالون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون, اور وہ یوم الحساب میں جزا سزا کے دن کا فیصلہ ہوگا, اس فیصلے کا دن. تو اس میں ایک اعتبار سے اس وقت کے حالات کے خاص طور پر پیش نظر انذار کا رنگ, تخویف کا, خشیت کا, یہ والی. نمبر دو یہ کہ محبت کے رمز آشنا کم ہوتے ہیں, عوام کے اکثریت جو ہے وہ کسی کے برے نتیجے کے پیش نظر تو کسی کام سے باز آ سکتی ہے, محبت شاعری بن جاتی ہے, عشق خداوندی کے دعوے دعوے ہو گئے, عمل دیش سے دوسری ہو رہی, عشق رسول کے دعوے ناکوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں, عمل دیکھے دوسری. اس پہلو سے یہ جو رجائیت کا پہلو ہے اس کے غلط رخ پر مڑ جانے کے امکانات کیا ہیں, اور عوام الناس کے اندر زیادہ شے جو ضروری ہے وہ اما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, آیات آ چکی. وہ لوگ جب وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, کانپتا رہا, نرستا رہا, ایک دن آنا ہے اور مجھے اپنے رب حضور میں پیش ہوگا. من خاف مقام ربی, اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا, اس کی گھوڑے کی منہ زور گھوڑے کی لگام پھینک. تو ان دو وجوہات سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نے تخویف اور تقویٰ اور خشیت اس کا رنگ غالب ہے. البتہ یہ کہ محبت کا پہلو بھی موجود ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, محبت اللہ کی اللہ کے رسول کے انقلاب جہاد کر دیجیے. یہ محبت جو ہے زبانی کلامی محبت نہیں, اس کی نفی کرنی گئی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومقاتل ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی کہہ دیجیے واشد آپ الفاظ میں ان کے کان کھول دیجیے, ان کان کھول کر سنا دیجیے. دیکھ لو, فائدہ لے لو اپنے من کے اندر, اپنے دل میں, اپنے باطن میں ترازو جو ہے کھڑی کر لو. ایک میزان قیامت کی زندگی ہوگی, ایک میزان آج اپنے اندر نصیب کر کے جائزہ لے لو. آٹھ محبتوں کو ایک پردے میں ڈالو. اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنے اسپاؤس لوز جو ہے انہوں کو رکھ جاتا ہے, مرد کے لیے بیوی لوز ہے اور بیوی کے لیے شوہر لوز ہے, اور تم رشتے دار تمہارے سرما قبیلہ, اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں, اور وہ کاروبار بڑی مشکل سے جمائے ہیں, اب ان میں تمہیں کساد بازاری کا خوف رہتا ہے, نندانہ ہو جاتا ہے, اور وہ جو تم نے اپنے محل بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں تمہیں, بڑے چاؤ سے تعمیر کی گئی ہے, اور یہ کہ بڑے اہتمام سے انہیں سبمش کیا گیا ہے, اس کا جو آرکیٹیکچرل نظام بنایا گیا ہے, اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے, اس کو فرنش کیا گیا ہے, اس میں کہاں کہاں سے اتحاد دانی عالم سے وہ جو اینٹیکس لا کے رکھے گئے, یہ تمہیں بہت محبوب ہے. اگر یہ آٹھ محبتوں کا غلبہ ہو جائے ایک پڑھنے میں والے میں, اور دوسرے میں تین محبت اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی, وہ جو میں نے کہا کہ اللہ رسول سے رسول کی محبت شاعری بن جاتی ہے, زبانی کلامی ہو جاتی ہے, اس کا شاہد ہونا ضروری ہے. وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اگر اللہ کے دین کو غلبے کرنے کی جد و جہد ہے تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا ثبوت ہے, ورنہ نہیں. تم معافی کے غلطے پر راضی ہو بیٹھے ہو. اگر آپ باقی کے غلبے کے تحت تقویٰ اس کی امید کیے بیٹھے ہیں بغیر اس کے اس کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے, تو یہ سیلف ڈسٹرکشن ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور اہل ایمان کو, حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہا ہے مگر چوک گیا. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تخویف اور تقویٰ اور انکار کا رنگ غالب ہے. البتہ محبت کا ذکر بھی موجود ہے. اب آج کی جو حدیث ہے یہ نجائیت کا جو پہلو ہے, آپ کو معلوم ہے انسانوں کے اندر بھی کچھ قنوطی قسم کے ہوتے ہیں, یاسیت پسند پیسیمسٹک مزاج کے حامل ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس سائیکالوجی کی اصطلاحات ہے, انسانی انسان ایک پیسیمسٹ ہوتے ہیں اور ایک رجائیت پسند ہوتے ہیں, آپٹیمسٹ ہوتے ہیں. یہ مزاجوں کا تھوڑا سا میلان کا فرق ہونا ہی صحیح ہے. ان دونوں کو درمیان عمل لے آنا, جیسے انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے درمیان ایمبیورٹس کے اوپر قائم ہو جانا, یہ بہت مراد بہت مشکل. اور میں نے بتایا ہے کہ کامل ایمبیورٹ جس کو اس مقام پر پورا تمکن حاصل ہے وہ پوری نوع انسانی میں صرف ایک ہے, اور وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی بین القوم پر رجائی اصطلاح ہمارے بہت ہوتی ہے, خوف سے امید دے، خوف سے امید دے. اس میں جو کلائمیکس کا قول ہے وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہے، میں اس کی سند وغیرہ کب بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، یعنی مشہور قول ہے، آپ سے مشہور ہے، آپ سے منسوب ہے، اور یہ انتہا کلائمیکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، صرف ایک دو میں جائے گا تو مجھے خطرہ ہوگا شاید وہ ایک میں نہیں ہے، اور اگر بتا دیا جائے کہ تمام انسان دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، جنت میں جانے والا ایک ہوگا، تو مجھے پھر بھی امید ہوگی کہ شاید وہ ایک نہیں ہو. یہ کلائمیکس سے اس کا بھی میں نے افسوس کیا ہے، اس درجے تک یہ کیفیت اور وہ برقرار رہے، اس پر انسان جو ہے اس پر مستقیم ہو جائے، اس پر یہ مشکلات سے ہے، لیکن یہ کسی کوشش بار بار کی جانی چاہیے. اب رجا کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا بار بار، ایک تو آیا اس اعتبار سے رجا اللہ کی اور رجا قیامت کی، قیامت کی بھی رجا خوف نہیں، حالانکہ قیامت کا معاملہ تو زیادہ خوف آور ہے، خوف پیدا کرنے والا، اما من خوف مقام رب، لیکن قرآن مجید میں رجا میں بریکٹ کیا گیا ہے. جناب سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ایک بہت عمدہ، کامل، معتدل، متناسب ہر اعتبار سے نمونہ موجود ہے، لیکن یہ نمونہ اپنی جگہ سے مکمل ہے، اس سے استفادے کی شرائط، من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، استفادہ وہی کر سکے گا جو اللہ کا امیدوار، یعنی مراد آگے میں بتاؤں گا، مراد اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اللہ سے رحمت کا امیدوار، اور آخر اس کے اندر بھی امید کا پہلو ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ ذرا نوٹ کیجیے، جہاں بدکاروں کے لیے یہ درجے کی جگہ ہے، نیکوکاروں کے لیے یہ مقام جو ہوگا یہ تو بڑی بشارت کا ہوگا، خوشی کا ہوگا. بجن کلے وہ علاق نہیں مسرورا، سورہ انشقاق میں آیت کی ہے، بڑی اہم ہے. یہ وہ جو شخص ہوگا جسے دائمی ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، خوفا یحاسب و حساب یسیرا، اس سے آسان حساب دیا جائے گا، اور آئے گا واپس اپنے اس مقام سے کٹہرے سے اپنے اہل کی طرف بہت خوش ہو کر. جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے محنتیں کی، وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے وہ تنخواہ پاٹنے کا دن ہوتا ہے جس کا انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے، مزدوری کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ رجا کا پہلو ہوتا ہے، آج اللہ سے ملاقات ہوگی، آج اللہ سے نصاب میں پیشی ہوگی. تو فرمایا من یمن کالا یرم اللہ والیوم الآخر، اور یہ مضمون دوبارہ سورہ ممتحنا میں بھی آیا ہے، لقد کان لکم فیہم، فیہم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، فی ابراہیم والذین معہ، ان کے اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے. وہاں پھر فرمایا من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا اور یوم الآخر، یہ امید کا طور ہے. کہیں فرمایا گیا ہے قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی آخری آیت، اے نبی سے کہہ دیجئے دیکھو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحى الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی اکیلا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ سے اپنی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا، اب اسے عمل کرنے چاہیے نیک اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. سورہ الکبوت میں فرمایا گیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو وہ کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے, رسٹ ایشور کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے, مصیبتیں جھیل رہے تھے, تکلیفیں برداشت کر رہے تھے, کس امید ہوئی کہ ایک روز اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا, لاپشانیوں کا, قربانیوں کا اللہ اجر کا کرتا ہے. شیطان بسوں سے اندازی کرتا رہے گا, لوگ کیا کریں گے, اس خیال میں پڑے ہو کس نے دیکھا آخرت کو, مرنے کے بعد کسی نے آ کے کوئی خبر دی آج سے, اس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے, پتہ نہیں وہ دن ناکامی ہے کہ نہیں رکھا. اس لیے کہ آخرت تو ادھار کا سودا ہے, دنیا نقل کا ہے, اور کام کام یہی ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار, تمہیں 9 روپے اگر کسی شہر کی قیمت نقد مل گئی ہے تو وہ لے لو, تیرا ادھار والے نہ لو, کیا پتا ادھار ملے نہ ملے, مت لے رقم پوری. یہ وسوسہ جو ہے شیطان کرتا ہے, پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا, کوئی یقین بات تو نہیں ہے نہ کس نے دیکھ لیا آخرت, انہیں یقین رکھنا چاہیے. تنخان جلد القا اللہ فإن جل اللہ آپ آ کر رہے گا وہ وقت معین. سورت الزمر میں وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ, وہ شخص جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار, اور یہی سورہ بنی اسرائیل میں میں پچھلے دنوں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ مشرکین جن آلیہ کو پکارتے ہیں, یعنی انبیاء صدیقین اور یا اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں, ان سے وجود سے انکار نہیں ہے, باقی اور جو کچھ گھڑ بھی ہیں وہ اپنے طرف سے, ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے, نہ عقل میں نہ نقل میں نہ وحی میں, کیونکہ یہ تو واقعہ ہے, فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں اور یہ اللہ کی ارواح ہیں, انبیاء کی ارواح ہیں, لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں. اولئک الذین یدعون, جن کو یہ پکار رہے ہیں, جب تہون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہے, یرجون رحمتہ اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں, یخافون عذابہ, اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بھی کلیا نظر نہیں رکھتے, جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا, جب کسی نے بڑی ہمت کی بڑی ہمت کی بڑی ہمت کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی, فرمایا ہاں, جب تک کہ اللہ میرے مجھے ڈھانپ نہ دے گا اللہ اپنی رحمت سے, اس سے حضور خالی نہیں, تو اور کون ہو سکتا ہے, وہ بین الخوف والرجاء کا معاملہ ہے. البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے, سبقت رحمتی علی غضب, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی, میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی, سبقت رحمتی علی غضب, اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں اللہ کی شان آئی ہے کہ وہ غنی میرے آج, جیسے فرمایا ایک جگہ پر ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لے رہا ہے, نہیں نہ شکر تم براون تم, اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیجس نہیں ہے جو کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہو, سنو مارا ما یفعل اللہ بعذابکم. تو الغنی آٹھ بار آیا قرآن میں اللہ کا نام, اور لغنی دو مرتبہ, اور غنی منصوب حالت میں تین مرتبہ, اللہ غنی کوئی اس کو ضرورت نہیں, جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باقی اول و آخر, قل ان کان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم, اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب, جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں, تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور اگر تمام انسان تمام جن اولین و آخری سب ولی بن جائیں اللہ, تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, یہ ہے اس کی شان غنی. غنی الحمید کہیں کہا گیا ہے، غنی الحمید کہیں کہا گیا ہے، غنی کریم کہیں کہا گیا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں، رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استغنا، اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں، جس کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے. یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے، سمیٹ لو میں نے خود سنا. اگر عام سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو، ان سے مرضی ہے. اچھا انہوں نے خود سنا ہے، یہ کیا ہے، یہ یقینی بات نہیں ہوتی، لیکن سمیٹ لو میں نے سنا. قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس، جتنے گناہوں کا باغ وہ لے کر آ جائے گا. اور بڑا پیارا لفظ، ولا ابالی، مجھے اسی کو پرواہ نہ. یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی جب اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے، جوش ہے. اگر یہ لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن، وہ شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے، خوف والی بھی، اس اعتبار سے. لیکن یہ جو رضا کا پہلو غالب ہے، ان کا ماں داؤ تن، دو شرطیں ہیں، جب تک مجھے پکارتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے استغفار کرتے رہو، میری مغفرت طلب کرتے رہو گے، بڑا جو کرے مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ کی شان غفاری ہے، رحمتی وسیع کل شے، میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا. یہ میں سنا چکا ہوں، سبقت رحمتی اللہ غضب، رحمتی وسیع کل شے، میری رحمت کو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے، غفر تو لکھا اللہ ماتا میں، تو جو بھی کچھ تجھ سے ہوگا، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو گناہ، میں تجھے معاف کر دوں گا، بلا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہے شان استغنا. الغنی، غنی للعالمین، سورہ آل عمران میں آیا ہے. جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود میں حج کرے تو وہ یا کہ وہ اس طرح کا قبول کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہاں، اس وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا طواف کرو، وہ تو غنی ہے. جب تک آدم اللہ بلغ ضرور ہوگا انان سمائے سمت کا فرق نہیں بفر ہوگا. اے میرے بندے، اے آدم سے نسل، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھوڑا ہو، کیونکہ پھر بھی تم اسے استغفار کرے گا تو مجھے معاف کر دوں گا. آخری شکل، ابن آدم، انک لو اتیتنی لقرآن الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی، اور پھر تم مجھ سے ملاقات کرے گا، اب آ گیا وہ لفظ استثناء والا، لا تشرک بھی شیء، یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک میں ملوث ہو. یہ مضمون میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، یہ دو مرتبہ آیا سورہ نساء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بخشے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا جس کو چاہے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے یہ معافی کا اعلان عام ہو رہا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے، اللہ ہی کو پکارتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ پکارا ہوں، اللہ کو پکارا ہوں. کہیں غوث العظم کو نہ پکارا ہو، کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہو، کسی کو نہ پکارا لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا. کس اعتبار سے؟ اگر تم میرے پاس آئے گا زمین بھر، زمین کے حجم جتنے گنا لے کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تم نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، لا تیتک بے قرابہ مغفرت، تمہیں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا. تو شرطیں کتنی آئی ہیں اس حدیث کے اندر، ماں داؤ تو نہیں والا داؤ تو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے، آیا اس پر پتا نہیں مجھ سے مغفرت چاہیے. اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق شرک نہ ہو. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور دو آئے دو دو سوال جو آئی اس کو نشان میں شرک کو معاف نہیں کرے، یہ اعلان عام. تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے، لیکن اس کو اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں. ہمیں سکھ سکھ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. آپ نے بت سامنے رکھ کر نہیں پوجا، اپنی خواہش نفس کو پوجی لی. پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آیات، اور آیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، ہے نبی آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو پوج رہا ہے؟ کوئی بت خانہ نہیں ہے، بتخانہ شکست من، میں نے بتخانہ تو توڑ دیا. کیونکہ اندر جو ہے ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اندر کا بتخانہ آباد ہے. شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کا جاننا کتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں بعض مسائل کے اوپر شرک اور توحید کی بحثیں جو ہے وہ ہنج کر رہی ہیں. نور و بشر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، ان مسئلوں پر قبر پرستی وغیرہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں. لیکن آج کے دور کا شرک جس نے اسے نہ پہچانا، ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے علماء نے شرک کے نقصان بیان کیے، ان کے اپنے زمانے کے ایک بات سے آج وہ شرک بھی ہو رہے ہیں، قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، اولیاء پرستی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آج کا اصل شرک نفس پرستی، دولت پرستی، یہ تو ہے انفرادی سطح پر. اور اجتماعی سطح پر حاکمیت ہے انسانی، حاکم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، تم نے انسانوں کو حاکم بنا دیا. کبھی ایک ہوگا نا کوئی شیطان نمرود یا فرعون کی شکل میں، آج تم نے تمام انسانوں کو نمرود بنا دیا. نجاست جو کروں ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی تھی، اسے تم نے ماشا ماشا سب نے بات کیا. نجاست تو نجاست ہے ہی، چاہے وہ تولا ہو ماشا ہو کرنا. آج کا دور یہ مادہ پرستی، میٹیریلزم، سارا تمکل، سارا اعتماد مادی وسائل ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وطن پرستی، وطن کو معبود بنا دیا گیا ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، دب اور، ساقی نے بنا کی روشی لطفوں سے دب اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ہی بتخانہ بنا لیا ہے. ان بتخانوں میں سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ وطن پرستی ہے. جائے ہند کیا وطن معبود محبوب، قوم کی شرازہ بندی وطن کی بنیاد پر ہو رہی نہیں، قوم کی شرازہ بندی ایمان کی بنیاد پر ہو رہی. اسلام میرا دیش ہے تو مستقبی ہے، میں افغان ہوں منا تم کو کتا رہی ہوں، ہم افغان اور ترک اور کاتال نہیں ہے، ہم تو ایک شاخ ایمان کے پھول ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شرک کی ذات, شرک کی صفات, شرک کی حقوق, شرک کی عبادت, شرک کی دعا, اس موضوع پر بہت سی چیزیں ملی. شاید میری موت کے بعد ان کی قدر و قیمت ہوگی. میرے بڑے ابتدائی تحفے جو تھے اس امت کے لیے, ان میں سے حقیقت و اقسام شرک کے 6 گھنٹے کی تقریبات ملی. میرا ابتدائی دور تھا مسجد دار السلام میں جب خطابات میرے شروع ہوئے, تو 6 گھنٹے کے کیسے تھے اس کے. پھر ان کو اتارا گیا, ان کو مرتب کیا گیا. وہ مثال کو تو سمجھا کہ 23 سال ہو گئے چھپے ہوئے, لیکن کتابی شکل میں نہیں آئی. اب وہ ہے, اس کا آپ فیصلہ کر لیں. ہر بھارت اس کو پورے موت سے پڑے, کیونکہ یہ وہ شہر جو معاف نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب آج کی آخری بات یہ ہے, یہ جو میں نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء, اللہ کا فرمان ہے, اور رحمتی سبقت علی غضبی, اس رحمت خدا مندی کا سب سے بڑا مصدر کیا ہے؟ ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے, جواب دیجیے خود, جیسے وضو سوال کر لیتے تھے. تدرون من المفلس, جانتا ہوں مفلس کون ہے؟ سب صحابہ نے جواب دیا, المفلس عندنا من لا درہم له ولا دینار. ہم تو مفلس نہیں, وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد درہم و دینار نہیں. میں اپنے پتہ نہیں, میری امت کا مفلس کوئی اور ہوگا, اس کی اس وقت مقدم نہیں دے رہا, تو تشریح نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں بھی اس کو یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے میں کیا تمہیں بتاؤں, رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے, پھر اس کا جواب ہے. تو اسی طرح اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے, اس کا نام ہے توبہ. یہ وہ شے ہے جو کہ عیسائیوں کو اتنی بڑی ٹھوکر دے گئی, اتنی بڑی ٹھوکر کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی. اب ابن آدم جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنے باپ کی اس خطا کی گٹھڑی لے کر آتا ہے, گناہ گار انسان بنیادی طور پر گناہ گار. اور اس کا اضافہ کیا یہ ہے کہ باطل پر باطل, ظلمات الباغ وہاں خوف آباد. اب اس کا ایک ہی شکل تھی کہ اللہ نے اپنا سلمی بیٹا بھیجا اور اسے لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا کر قربانی کے بکرے کی طرح پوری پر چڑھوا دیا. ان نقل کفر کو ہونا بادشاہ بنیادی غلط ہوتا ہے. قرآن بتاتا ہے پورا بکرا کے چوتھے روپیے خطا تو ہوئی تھی, لیکن پھر معافی طلب کی ہے. فتح لقاب کے رب ہی کرے معافی خطاب آلے قبول ہوگی. اب کوئی انسان دنیا میں جو ہے وہ اپنے وہ جد امجد جو ہے آدم علیہ السلام ان کی گناہ کا بول لے سمجھ. تو توبہ کے موضوع پر اس سے پہلے ہمارے یہاں درس ہو چکے ہیں, اور بہت سے حادث ہیں, بہت حادث بہت حادث. ایک حدیث کا میں نے بار بار ذکر کیا کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, یاد ہو گیا. آج دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت مرضی ہے اور یہ متفق علیہ ہے, نوٹ کیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال لبے عزت تو فخر. بندہ یہ کہتے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف فرما دے. قال ربہ, اللہ کہتا ہے علم عبدی ان لہ رحما. یہ بندہ یہ جانتا ہے, اسے یقین ہے, اس کے دل میں یہ بات ناسک ہے کہ اس کا ایک رب ہے. یا فروزم, جو گناہ پر وہ بخش بھی سکتا ہے, وہ یا خود ہوں گی اور اس پر پکڑ بھی سکتا ہے. غفر ہو گیا. اس یقین کی بنیاد پر میں نے اپنے بندے کی مقصد کر سما بکا تھا ماشاء اللہ. پھر کچھ ہلکا گزرا جو بھی اللہ نے چاہا, سما ادنبا دم دم, اس نے پھر گنا کیا. فقال رب ادنب کو غم بن فخر ہو گیا. پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے پھر گنا ہو گیا, مجھے بخش دے. فقال رب عالم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا ویأخذ بھی. یہ بندہ یہ جانتا ہے, اسے یقین ہے, اس کے دل میں یہ بات ناسک ہے کہ اس کا ایک رب ہے, تو گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے اور معافی کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر کر دیا کہ میں اپنے بدلے کو معاف کر دیتا ہوں. وہی بات لا ابالی مجھے کسی کو بنوا دوں. ثم مکث ماشاء اللہ, پھر کچھ عرصہ گزرا, ثم اظلم ذنبا, پھر وہ گناہ کرتا ہے. فقال رب اظلمت ذنبا آخر فاغفر لي, اور بڑی نے تو ایک اور گناہ کر لیا تو مجھے معاف کروا دے. فقال عالم عبدی ان له ربا یغفر ذنبا ویأخذ به, یقین ہے میرے بندے کو جو سیک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے. فلیفر ماشا, میں نے معاف کر دیا, آپ یہ چاہے کرے. یہاں ہے وہ شارے کا پڑھائی فلا ابالی, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ اہم ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, یہ مسلم شریف کی ہے. عن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان, کہ کسی شخص نے یہ کہا خدا کی قسم اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا. یہ بڑا جوش تقویٰ کا ہوا ہوا ہے اور بڑی غیرت خدا بندی جوش میں آ رہی, اس نے تو وہ بولا کہ اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالی قال, اس پر اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یتعلی علیہ, یہ کون ہے جو مجھ پر حاکم بنا بیٹھا ہے, مجھ پر حکم چلانا چاہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من ذا الذی یتعلی علیہ, ابھی لاکھوں نے فلانی مخروں نے فلانی کو میں فلاں سب سے خود آف نہیں کروں گا. فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانِ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَهُ, تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ بولا, اور شرطیں وہ سامنے رکھیں, اللہ سے دعا, اللہ سے استغفار, اللہ سے امید اور شرک سے اجتناب. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.